سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وانا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پہ آنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر یہ برسی رکھی گئی، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ علماء اور بزرگان خطاب کر چکے، لہٰذا مجھ جیسے ناچیز کو اتنی ضرورت تھی نہیں، لیکن کیونکہ دعوت دی گئی تھی، چند عرائض آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا قوموں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں اپنے شہیدوں کو جب بھلا دیتی ہیں تو وہ قومیں تباہ ہو برباد ہو جاتی ہیں. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ نظام طاغوت کو اگر کسی چیز پر حساسیت ہے وہ لفظ شہید پر حساسیت ہے، لفظ جہاد پر حساسیت ہے، کیونکہ جب شہید کا ذکر ہوتا ہے تو قوموں میں شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب شہید کا ذکر ہوتا ہے تو قوموں میں تصور جہاد جنم دیتا ہے. جب شہید کا ذکر ہوتا ہے تو قوموں میں بہادری جنم پاتی ہے. کہ وہ جملہ امیر المومنین فرمائیں کہ ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا کہ ہم اہل بیت والے موت پہ آئیں یا موت ہمارے اوپر آ جائے. کہ کربلا کے 14 سال کے بچے سے پوچھا جائے کہ قاسم کیف عندک الموت، جواب یہ دیں کہ چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو قومیں ڈرپوک ہوتی ہیں وہ کبھی بھی انقلابی سوچیں نہیں رکھ سکتی. جن کے وجود میں خوف اور ڈر ہوتا ہے وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی. فرمایا دشمن ایک اعتبار سے باعث نقمت بھی ہے، لیکن کبھی کبھی دشمن بھی باعث نعمت ہوتا ہے، کیونکہ دشمن نہ ہو تو انسان کے اندر مقاومت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، دشمن نہ ہو انسان کے اندر مضبوطی پیدا نہیں ہوتی. انقلاب اسلامی کی مثال آپ کے سامنے، کہ آغا رہبر کہتے ہیں اگر یہ ہمارے دشمن نہ ہوتے تو آج ایران اتنا مضبوط نہ ہوتا، آج جتنا پاکستانی شیعہ عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہے شاید کوئی اور شیعہ مضبوط ہو، کیونکہ آپ کے مقابلے میں آپ کا دشمن کھڑا ہے، آپ کے مقابلے میں آپ کے عقیدے کا مخالف کھڑا ہے. لہٰذا شیعہ کے بچے بچے سے بھی پوچھو گے اسے خلافت امیر المومنین کا پتہ ہے، اسے ولایت امیر المومنین کا پتہ ہے. تو دشمن کے دو پہلو ہیں، ایک نقمت لاتا ہے، ایک نعمت لاتا ہے. ایف ای ٹی ایف میں جو شرائط رکھے گئے تھے جو پاکستانیوں کو تو بتائے نہیں گئے، لیکن جو قوموں کے لیے شرائط رکھے تھے کہ آپ اپنے اسکول کی کتابوں میں بچوں کو کبھی بھی شہادت کا درس نہیں سکھائیں گے، اگر آپ کی کتابوں میں کسی شہید کا نام بھی ہے اس نام کو آپ کیا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے. کہ ایک بہت چھوٹا شہید جو ایران میں مشہور تھا، شہید فہمیدے، 15 سال کا جوان تھا جس نے اپنے بدن پہ بم باندھ کے اور خود کو ٹینک کے نیچے دے دیا تھا تاکہ صدام کے ٹینک ایرانی جبہوں پہ حملہ آور نہ ہوں. یہ ایک طرح سے 15 سال کا جوان اس قوم کا ہیرو بن گیا تھا، اور اس کی شہادت کے بعد اتنے 15 سال کے جوان بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور ان سب نے میدان جہاد کے لیے اپنا نام لکھوانا شروع کر دیا. ایف ای ٹی ایف کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس شہید کی تصویر جو ایرانی کرنسی کے اوپر تھی اس سے ہٹا دو گے، اور روحانی کی حکومت کے زمانے میں اس شہید بچے کی تصویر کو ہٹا دیا کہ شاید امریکہ ایران کے سینکشن کیا کر دے، کم کر دے. کہ کتابوں سے شہیدوں کے ذکر کو ختم کر دو گے، اپنے خطابات میں کبھی کسی شہید کا ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ شہید کا ذکر کرو گے تو قوموں کے اندر کیا پیدا ہوگا، شہادت کا جذبہ پیدا ہوگا. دوسرا بڑا المیہ جو مخصوصاً ہمارے پاکستان کے تشیعوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت گھبراتے ہیں اپنی قوم کو اپنی تاریخ بتائیں. آج کسی سے بھی پوچھیں مفتی جعفر صاحب کے بارے میں کتنے ہمارے شیعہ جوانوں کو پتہ ہے، آج شہید حسینی کے بارے میں ہمارے کتنے جوانوں کو پتہ ہے، آج شہید ضیاء کے بارے میں آل اوور پاکستان کے کتنے جوانوں کو پتہ ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ شہید شہید ہوا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شہید کو کس وجہ سے شہید کیا گیا. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شہید حسینی 80s میں شہید ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کی شہادت کا ریزن کیا تھا. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے شہداء نے کون سا زمانہ مظلومیت میں گزارا، کون سا زمانہ تنہائیوں میں گزارا. ایک زمانہ قبلہ مفتی جعفر صاحب کا تھا جس زمانے میں انہوں نے اجتماع کو جمع کیا تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں ان کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے وہ بے انتہا تنہائی کے لمحات تھے. اصلاً وہ اجتماع کس لیے تھے؟ اصلاً یہ پاکستان میں شیعہ کشی کا رواج کب سے شروع ہوا؟ اصلاً تشیعوں نے ایسا کیا کہ ایسی پالیسیز بنائی گئیں، ایسے گروہ بنائے گئے کہ تاکہ شیعوں کو قتل کر دیا جائے. تو سب سے پہلی تنظیم جو تشیع اور تشیع کی قیادت کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس کا نام تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. اس تنظیم کے نام میں اس کا مقصد تھا. بنائی کیوں گئی؟ کیونکہ ضیاء کا زمانہ تھا، ضیاء نے ایک نعرہ بلند کیا تھا نظام مصطفیٰ کا، کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے. اب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو اتنے مسلمان ہیں، کس فقہی بنیاد پر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، وہ کس فقہ کے مطابق ہوگا؟ فقہ حنفیہ کے مطابق ہوگا. اب سب سے زیادہ جو اسلامی نظام کے مخالف اس ملک میں اگر کوئی تھا وہ سیکولر جماعتیں تھیں، اور اس وقت سیکولر جماعت کی سرغنہ اگر کوئی جماعت تھی وہ بھٹو شہید کی جماعت تھی، پیپلز پارٹی تھی. اب ان کو تو مار دیا گیا اور زد و کوپ میں تھے، وہ جماعتیں تو اٹھ نہیں سکتی تھیں. باقی جماعت اسلامی ہوں یا دوسری جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو ضیاء الحق کو امیر المومنین کا لقب دیا تھا کہ یہ ہے جو پاکستان میں نظام نافذ کرے گا. پاکستان کی کورٹوں میں شرعی عدالتیں بنائی گئیں، اور پاکستان میں شرعی عدالتوں کے نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑا بھی جاتا، کوڑے بھی مارے جاتے، جس کا ایک نشان آپ سب جانتے ہیں کہ جو قانون ضیاء الحق نے بنایا، اور جس قانون کی مخالفت میں آغا مفتی جعفر صاحب نے اتنا بڑا اجتماع اسلام آباد میں جمع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ زبردستی لوگوں کے اکاؤنٹس اور پیسوں سے زکوٰۃ کو کاٹا جائے گا، جس کی مخالفت میں شیعہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مکتب میں نظام خمس ہے، اور خمس حکومتوں کو نہیں دیتے، ہم مراجع کو دیتے ہیں، جس میں کامیابی بھی ملی. لیکن اس اجتماع نے، یعنی سب سے زیادہ اس زمانے میں بھی اگر کسی نے ضیاء کی مزاحمت میں اپنے قدم کو بلند کیا تھا وہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کیونکہ سیکولر لوگوں کے پاس اتنی طاقت اور پاور نہیں تھی کہ وہ ضیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں. ان کو تو زد و کوب کیا، زندانوں میں ڈالا، لیکن اتنا بڑا اجتماع کے 1,00,000 لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کرنا اور اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز کو بلند کرنا، کہ جناب سیدہ کا یہ وطیرہ تھا کہ چاہے حق تمہارا چھوٹا بھی ہو لیکن حق کو لینے کے لیے باہر نکلنے کا حق تم رکھتے ہو، اس میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تمہارا کوئی حق ہے اس حق کو لینے کے لیے باہر نکلو. اب یہاں پہ ایک نظام بنا، نظام مصطفیٰ، اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک فقہ کو چنا گیا. تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے شیعہ علماء نے ایک اجتماع بنایا، اور اس اجتماع اور اس تحریک کا نام رکھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. اگر آپ فقہ حنفیہ کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ ہم تو جعفری ہیں، ہم کیسے فقہ حنفیہ اپنے اوپر نافذ کریں گے. اب ایک تحریک اور ایک موومنٹ چلی کہ بھائی ہم بھی اپنے بچوں کے اوپر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک نظام ہونا چاہیے جو نظام تشیع ہے. ہمارے بچوں کی کتابوں کے اندر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، مطلب ایک شیعہ بچہ ہے وہ کسی اور نظام کو کیوں پڑھے؟ ایک فقہ جعفریہ کو ماننے والا فقہ حنفیہ کو فالو نہیں کرتا، میری نماز الگ ہے، میرے نماز کا طریقہ الگ ہے، میرے وضو کا طریقہ الگ ہے، میں کیسے اپنے بچے کو پڑھاؤں؟ میں تو پہلا امام امیر المومنین کو مانتا ہوں، پھر میں یہ نفاق ہے کہ میں بچے کو کہوں کہ مثلا پہلا کوئی اور ہے، اور امام بارگاہ میں آئے تو اسے پتا چلے پہلا کوئی اور ہے، یعنی یہ فکر میری بچے کی خراب ہو رہی ہے. لہٰذا ایک مومنٹ چلی جس کو قبلہ مفتی جعفر صاحب نے، اس کے بعد شہید حسینی نے اس مومنٹ کو چلایا کہ شہید کی تقریر تھی حیدرآباد کے قدمگاہ پہ، وہ یہی پوری تقریر اس پر تھی کہ ہم نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نظام نافذ ہو جائے اور اس نظام کی آڑ میں آ کر جتنے شیعہ ہیں انہیں بھی کنورٹ کر دیا جائے. لیکن سب سے زیادہ جو شہید کو شہرت ملی، یعنی پاکستان میں شہید حسینی کو شاید لوگ اتنا نہ جانتے ہوں، شہید کی اپنی ایک مظلومیت ہے، ان کے انتخاب میں جو مظلومیتیں ہیں وہ الگ ہے، لیکن خدا نے اصل
جو قوم کو متحد کیا، یعنی پاکستان میں اگر قیادت اتنی مشہور ہوئی اور اس قیادت کے پیچھے ایک جم غفیر لگا جو بے نظیر تھا اس ملک میں، کبھی شیعہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے، وہ شہید کی شہادت کے بعد تھا، یہ شہید کے خون تھا جس نے قوم کو جمع کیا، جس نے شیعہ تنظیموں کو جمع کیا، جس نے شیعہ جوانوں کو جمع کیا، اور شہید کے بعد جس قیادت کو چنا گیا اس کے آپ دورے دیکھتے ہیں، 90s میں گلگت ہو یا بلتستان ہو یا 90s اور اس زمانے کے انتخابات ہوں، اکثریت میں شیعہ جماعتیں سیٹیں جیت کر آئی تھیں، یہ کس کا اثر تھا؟ شہید کے خون کا اثر تھا۔ اور اسی نفاذ فقہ جعفریہ کی کڑی کو لے کر شہید ضیاء گلگت اور بلتستان میں چلے، ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، اور عنوان یہی ہے کہ میرا بچہ جب صبح اسکول میں جاتا ہے اور کتاب کھولتا ہے اور اس کتاب میں اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اور اگر وضو اس طرح نہ کیا جائے تو وضو باطل ہے، کہ اس کا مطلب آپ میرے بچوں کو کیا بتا رہے ہو کہ جتنے بھی جی بی کے بچے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو فقہ جعفریہ کو ماننے والے ہیں، تو کیا سب کے وضو کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی، اور یہ ڈیمانڈ ہیومن رائٹس کے مطابق تھی، یہ ڈیمانڈ پاکستان کے قانون کے مطابق تھی، کہ میں جس مکتب اور جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میرے بچے کو ویسی ہی تعلیم دی جائے۔ اور اسی نفاذ فقہ جعفریہ کی جد و جہد کے خاطر پھر شہید کے خون کو بہایا گیا۔ لیکن یہ نادانیاں، قوموں کی نادانیاں، کہ ایک جنرل ضیاء جیسا کہ اللہ نے اسے واصل جہنم کیا، جس نے ایک پوری مومنٹ چلائی تشیع کے قتل کے لیے، جس کی کڑیاں شہید حسینی کے بعد شروع ہوئیں اور کوئٹہ کے بم دھماکوں سے شروع ہوتے ہوئے یہاں تک کہ شہید کی شہادت ہو گئی، اور ایسے ہمارے نادان شیعہ بھی تھے، جو جنرل مشرف کا نام آتا تھا تو کبھی علیہ السلام کہتے تھے، کبھی ان کو کہتے تھے یہ شیعوں کا ہیرو ہے، اور انہی کے زمانوں میں ہمارے بڑے بڑے علماء کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، جب تک اپنی نسلوں کو حقیقت نہیں بتاؤ گے، اور شہید کی شہادت کے بعد جو معاہدے کیے گئے ان میں بھی یہی تھا کہ آج کے بعد آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سلیبس چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کتابیں چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے وہ درس چاہتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو تشیع کا کمپلیٹ نظام بتایا جائے، نظام ولایت بتایا جائے، امامت کی سوچ کو بتایا جائے۔ اور اسی فکر کو لے کر جب اہل بیت چلے تھے، آپ یہ سوچیں کہ واقعاً امام حسین سے کیا دشمنی تھی اس زمانے کے حکمرانوں کو، امام زین العابدین سے کیا دشمنی تھی، ایک امام جو گھر کے اندر بیٹھا ہے لیکن پھر بھی زہر دے کے شہید کر دیا جاتا ہے، ایک امام کو 14-14 سال زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا، ان کے تزکیہ نفس کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا، ان کی عبادتوں کو دیکھا جائے تو بلندی پر تھا، لیکن ایک امام سجدے میں ہے لیکن اس کے سر پہ تلوار چلائی جاتی ہے۔ امام زین العابدین کی عبادتیں زد و عام تھی، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، فرماتے ہیں وقت کا حاکم انتظار کرتا تھا کہ میں حجر اسود کو بوسا دوں، لیکن یہی وقت کا حاکم دیکھتا ہے کہ ایک شخص نورانی ہے جو آتا ہے، لوگ اسے راستہ دیتے ہیں، تعجب سے پوچھتا ہے ارے میں حاکم ہوں کھڑا ہوں، لیکن یہ آیا اور لوگوں نے راستہ دیا، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، جو عبادت کے منارے تھے لیکن انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا، وہ اسی سوچ کی خاطر۔ جب آپ سوچ الہی بنا دیتے ہو تو جو اس نظام الہی کے دشمن ہیں وہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن امام خمینی کا مشہور جملہ، فرماتے لوگ تمہارے جسموں کو موت دے سکتے ہیں، تمہاری سوچوں کو موت نہیں دے سکتے، لوگ تمہارے جسموں کو کاٹ سکتے ہیں لیکن تمہاری روحوں کو کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جس بھی دھرتی پر شہید کا خون گرتا ہے خدا اس قوم کو عزت دیتا ہے، خدا ذلتوں سے نکالتا ہے۔ اور واللہ آج پوری کائنات میں دیکھیے خدا نے تشیع کو عزت دی ہے، تشیع فخر سے اپنا سر بلند کر کے اس وقت کھڑا ہے۔ آج ساری دنیا کے حکمرانی اور حکمرانوں کو دیکھیں وہ ذلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ وقت کے ظالم کے سامنے اپنا سر جھکا کر بیٹھے ہیں، وہ استکبار عالم کے سامنے اپنا سر جھکا کر بیٹھے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی وقت کے شیطان اور استکبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، وہ علی کا ماننے والا ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے شہادت کے جذبے سے۔ لیکن کوئی شہید تو ایسے شہید نہیں ہوتا، شہید کا انتخاب ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ کہتے ہیں تین حربے ہوتے ہیں، یا خریدو یا جھکاؤ، آخری یہ ہوتا ہے کہ بندے کو قتل کر دو۔ یہی اہل بیت کا معاملہ تھا، یہی ان کے ماننے والے کے معاملہ تھے۔ پہلی کوشش یہ تھی کہ ان کو خریدا جائے جو نبے کا، دوسری کوشش تھی کہ اس پہ تشدد کیا جائے، اس پہ ظلم کیا جائے، شاید یہ جھک جائے، اور جب بندہ جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ شہید کے خون میں خدا برکت دیتا ہے۔ واللہ اگر شہید حسینی کی شہادت نہ ہوتی قوم میں وہ یکجہتی نہ ہوتی، شہید ضیاء کی شہادت نہ ہوتی جوانوں میں اتنی اویرنیس نہ ہوتی۔ یہ اتحاد اور جو انسجام قوموں میں پیدا ہوتا ہے یہ شہید کی برکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن شہید جب دنیا سے جاتا ہے، ہمیں اس شہید سے وعدہ کیا کرنا ہے؟ وہ جو اہداف تھے اس شہید کے، ان اہداف کو انسان پورا کرے۔ جو اہداف وہ اپنی قوم کے لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ آج سب سے بڑا مسئلہ، میں بھی گلگت بلتستان گیا، اس وقت جو ثقافتی یلغار کا مسئلہ ہے ان علاقوں میں، کہ ظاہر ہے جیسے جیسے ٹوریزم بڑھ رہا ہے، سیکولرزم بڑھ رہا ہے، اور یہ طاقتیں آپ کے علاقوں کا اپنا رنگ ہے، وہ علاقہ جو ایام ازاں میں سیاہ پوش ہو جاتا ہے، وہ علاقہ جو ایام محرم میں لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے، وہ علاقہ کس کا نمائندہ ہے؟ وہ ابھی عبداللہ الحسین کا نمائندہ ہے۔ اس علاقے میں اگر کوئی غیر شیعہ آئے تو اسے خوشبو امیر المومنین آنی چاہیے، اس علاقے میں اگر کوئی غیر شیعہ آئے اسے اخلاق امیر المومنین سے روشناسی ہونی چاہیے، اس علاقے میں اگر غیر شیعہ آئے اسے چادر جناب سیدہ سے روشناسی ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑی کوشش ہے شیعہ شیعہ رہے پر سیکولر ہو جائے، سنی سنی رہے پر سیکولر ہو جائے، یہ مسلم تو رہے پر نظام کی بات نہ کرے۔ آج دنیا کو کیا مسئلہ ہے؟ کتنی مسلمان حکومتیں ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں، کسی حکمران سے استکبار کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حکمران یہ کہے کہ میں نظام الہی لانا چاہتا ہوں، اگر کوئی حکمران یہ کہے کہ میں نظام مصطفیٰ جو حقیقی نظام ہے اس کو لانا چاہتا ہوں، اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، ان ہاتھوں کو روک دیا جاتا ہے جو الہی نظام کی بات کریں۔ کہ ہمارے نظام کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نظام کے اندر رہتے ہوئے عزاداری کرو ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے شیعہ ہیں جو یو کے میں اور ویسٹرن ملکوں میں عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری، زنجیر زنی، یہاں تک کہ ان کے لیے ایمبولنسیں لائی جاتی ہیں، ان کو ہاسپٹلوں میں لے جایا جاتا ہے، فری میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو افریقہ میں پیدا ہوا، آغائے زکزکی، وہ بھی تو ماتم کر رہا ہے لیکن اسے روکا جاتا ہے، وہ بھی جلوس نکال رہا ہے لیکن اس کے کئی بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کتنے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کہ ہمیں وہ لیڈر نہیں چاہیے جو قوموں کو آئیڈیولوجی دے، ہمیں وہ رہبر نہیں چاہیے جو قوموں کو سوچ دے، ہمیں وہ بندہ نہیں چاہیے جو قوموں کو طریق دے۔ ہر ایسا خطیب، ہر ایسا بندہ، وہ چاہے مولانا ہو یا مولانا نہ ہو، جب آئیڈیولوجی پر آتا ہے اور قوموں کو سوچ دیتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں جنگ جنگ آئیڈیولوجی ہے، یہاں جنگ جنگ فکر ہے کہ پورے خطے میں جتنی حکومتیں تھیں اور ان حکومتوں کے بیچ میں سب سے مضبوط ترین اگر کوئی شہنشاہیت تھی وہ ایران کی شہنشاہیت تھی، اور ایک مولوی ایک حوزے سے اٹھتا ہے اور اس شہنشاہیت کو پٹک کے زمین پہ گرا دیتا ہے اور نظام ولایت کو وہاں پہ نافذ کر دیتا ہے، تو فرماتے استکبار ہے جہاں کے وجود میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ جب قوم ایک عالم کے کہنے پہ جمع ہو جائے، جب قوم ایک حوزے علمیہ کے پڑھنے والے مجتہد کے پیچھے جمع ہو جائے، تو دنیا نے اس قوم کا پاور دیکھا، دنیا نے اس مجتہد کی طاقت دیکھی۔ کہ پہلے تو ایک فتویٰ آیا تھا کہ تمباکو حرام ہے اور پوری قوم نے تمباکو سے سرکشی کی، اور عورتوں نے اور بوڑھیوں نے اپنے حکے توڑ دیے تھے، تو شاہ پریشان ہوا۔ وہ پہلی کڑی تھی ایک عالم کی اطاعت کی تھی۔ جب تک یہ اطاعت قوموں میں رہے، اب سازش کیا ہوئی کہ اس قوم میں علماء کو بے عزت کیا جائے، صاحبان امامہ کو بے عزت کیا جائے، علماء کے درمیان اختلافات کو پیدا کر دیا جائے تاکہ ایک عالم ایک مولوی قوم کی نظروں میں بے وقت ہو جائے۔ آج واللہ پھر بھی جائے شکر ہے کہ جتنا احترام شیعہ قوم میں علماء کا ہے دوسری قوموں میں نہیں ہے۔ آپ جا کے لطیفے سنیں، آپ جا کے جوک سنیں، کوئی اتنا ادب و احترام نہیں ہے۔ لیکن واللہ یہ انقلاب اسلامی کے بعد جو ایک احترام قوموں میں علماء کا پیدا ہوا کہ کوئی بہجت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، کوئی خمینی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک ایک ہفتہ پہلے چلا جاتا تھا کہ مجھے جگہ مل جائے کیونکہ یہاں پہ خمینی کا دیدار ہو جائے گا۔ عراق کے شیعوں میں آیت اللہ سیستانی کا احترام، تو جب تک قوموں میں یہ لگن اپنے علماء کے ساتھ ہوگی اور جب تک یہ جذبہ شہادت اور جب تک یہ آئیڈیولوجی ہوگی تو قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ 200-300 لاشیں اٹھا لوگے لیکن لاشوں کے اٹھانے سے قومیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر لاشیں گرانے سے اور شہادتوں سے اگر اہل بیت ختم ہوتے تو کربلا میں ختم ہو چکے ہوتے، لیکن یہ کربلا تھی جس نے نام حسین کو زندہ کیا، یہ کربلا تھی جس نے پیغام اہل بیت کو زندہ کیا۔ دشمن چاہتا تھا کہ اہل بیت کو رسوا کیا جائے، اور یہ جملہ یزید کا کہ علی کی بیٹی الیعذ باللہ ثم الیعذ باللہ کہ تیرے رب نے تجھے رسوا کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ علی کی بیٹی نبی کی نواسی شرابی کے دربار میں کھڑی ہو، ہاتھوں میں رسیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، کہ تیرے رب نے تجھے رسوا کیا، اور کتنا اعتماد تھا سیدہ زینب کو اپنے خدا پہ۔ خدا را یہ قوم کو بتائیے کہ شہید حسینی کی خصوصیتیں کیا تھیں، شہید کی تقریریں اٹھائیے۔ ایک مومن نے بڑی محنت کی ہے، پانچ کتابیں شہید کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں، تقریروں کا مجموعہ ہے۔ شہید کی تقریر میں تین ٹاپک ہوتے تھے، یا انقلاب اسلامی پہ گفتگو کرتے تھے، یا امام خمینی کی شخصیت پہ گفتگو کرتے تھے، یا جوانوں میں تزکیہ تہلیہ اور اخلاقی گفتگو ہوتی تھی کہ جوان اگر خود کو اوپر اٹھانا چاہتے ہو، وہ دعائے کمیل کا گریہ، وہ نماز شب کا گریہ، کہ ہمارے والد فرماتے ہیں جب کسی گاؤں میں شہید آئے، کہتے ہیں یہی جنوری سردیوں کا موسم کہ لوگ اپنے کمبلوں میں اپنی رضائیوں میں سو رہے تھے، اور اتنا بڑا دورہ کر کے شہید حسینی جب انٹیریئر سندھ میں پہنچے تو لوگوں نے گرم گرم بستر لگائے کہ شہید آرام کریں، اتنے دنوں کی تھکاوٹ ہے۔ کہتے ہیں شہید سوئے اور ود ان 20 یا ہاف این آور آدھے گھنٹے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ شہید آپ نے تو آرام نہیں کیا، کہا کہ میں نے نماز شب پڑھنی ہے، میں نے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ کہا اتنا ٹھنڈا سرد پانی جس سے وضو کیا، اتنے وقت کی تھکاوٹ، آدھے گھنٹے کا آرام کا پھر مسلح پر بیٹھے۔ کہا اتنا گریہ کیا، جتنے لوگ سو رہے تھے اس گریے کی وجہ سے وہ لوگ بھی جاگ گئے اور انہوں نے بھی شہید کی نیابت میں نماز شب پڑھنا شروع کر دی۔ یہ وہ اخلاقی نکات تھے جو ان شہداء کے وجود میں تھے، یہ تزکیہ تھا ان شہیدوں کا جس کی وجہ سے وہ جوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے۔ یہی شخصیت شہید ضیاء کی ہے، آپ ان کی تقویٰ دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، اپنے علاقے میں جو مدرسے بنائے، جو مسجدیں بنائیں، جو امام نماز جماعت کے اجتماعات کروائے، یہی رونقیں ہوتی ہیں کہ لوگ شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ امام خمینی کی شخصیت میں جو جذبہ تھا وہ اخلاق کا جذبہ تھا، امام خمینی کی شخصیت میں جو جذبہ تھا وہ تقویٰ کا جذبہ تھا کہ بس کوئی سنتا تھا امام خمینی کو، وہ لوگوں کے وجود کو اللہ پروردگار عالم کی طرف رب دلاتے تھے۔ تو جب یہ خصوصیات کسی بندے میں آ جاتی ہیں خدا اس کا انتخاب کرتا ہے۔ شہادت اللہ کی توفیق ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، ایک حادثاتی شہادت ہے، لیکن ایک تو وہ ہے جو اپنی نمازوں میں بندہ اللہ سے شہادت مانگے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرے کہ خدایا مجھے شہادت نصیب کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باہر نکلوں، خدا نہ خواستہ کوئی گولی مارے اور میں مر جاؤں۔ شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے، دعا شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اور ہر لمحہ بندہ موت کے لیے تیار رہے، یہ شہادت کا فلسفہ ہے۔ جب نیت کرتے ہوئے خدا مجھے شہادت عطا فرما، مطلب یہ ہے کہ عمل میں بندہ موت کے لیے تیار ہے۔ اب موت کے لیے کون تیار رہتا ہے؟ جس کا عمل صحیح ہو۔ جس بندے کا عمل صحیح نہیں، جس بندے کا اخلاق صحیح نہیں، جس بندے کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تمیز نہیں ہے، یہ بندہ کیسے موت کے لیے تیار رہ سکتا ہے؟ موت کے لیے اگر کسی کی تیاری دیکھنی ہے تو جناب قاسم کی تیاری دیکھو، موت کے لیے کسی کی تیاری دیکھنی ہے تو علی اکبر حسین کی تیاری دیکھو، موت کے لیے کسی کی تیاری دیکھنی ہے تو میسم تمار کی تیاری دیکھو۔ یہ وہ رونق تھی جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کرتے تھے۔ واللہ شہداء کی زندگی پہ کتابیں بھی لکھی جائیں اور ایک تاریخی کتاب ہسٹری پر ہو کہ شیعہ کن کن حالات سے گزرے ہیں، کیسی کیسی پالیسیاں اس ملک میں شیعوں کے خلاف بنائی گئی ہیں، کن کن ادوار میں ہم کتنے شہید ہوئے ہیں۔ ڈی اے خان چلے جائیں گے، تقریباً 500 سے زیادہ قبریں ہیں اس شہر میں، تقریباً شیعہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ کوئٹہ جائیں گے، 2500 سے زیادہ شہداء کی آپ کو قبریں ملیں گی۔ اسی طرح گلگت بلتستان چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو شہیدوں کی قبریں ملیں گی۔ کراچی کے اندر دیکھیں، انجینئرز کو مارا گیا، ڈاکٹرز کو مارا گیا، وکیلوں کو مارا گیا، خطیبوں کو مارا گیا، بہترین نوح خانوں کو مارا گیا۔ کبھی آپ سوچا کریں کتنے نوح خان ہیں، لیکن سبط جعفر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو رسمی نوح خان ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا نوح خان جو قوموں کو سوچ دے، ایک ایسا نوح خان جو قوموں کو آئیڈیولوجی دے، شہید سبط جعفر کی شاعری میں آئیڈیولوجی ہے، اور کتنے اخلاقی پہلو ہیں ان کی شاعری میں کہ آپ دیکھتے ہیں، امر بالمعروف بھی ہے، نماز کی رغبت بھی ہے، غیبت کی بات بھی ہے، حسن زن کی بات بھی ہے، ایک دوسرے کی نفرتوں کی بات بھی ہے۔ یعنی جب لوگوں کے وجود میں اخلاقی پہلو بیدار کرے، اسے ایک نمش اور اسے ایک راہ اور روش بتا دے کہ واقعاً تم یہاں پہ جمع ہوئے ہو تو کیوں ہوئے ہو۔ اجتماع کا مطلب یہ نہیں کہ چار باتیں کی جائیں اور انسان چلا جائے، یہ سوچے کہ جس وجہ سے شہید نے اپنا خون دیا، واقعاً ان اہداف میں ہم ابھی تک کہاں پہنچے، جس لیے شہید حسینی نے اپنی جان کو قربان کیا، واقعاً آج قوم کہاں کھڑی ہے۔ اس زمانے میں بھی شہید کا وجود خون جگر روتا تھا جب شیعہ آپس میں لڑتے تھے، جب اختلافات ہوتے تھے۔ تو واللہ قومیں تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اپنے اختلافات کو دور نہیں کرتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ شہید تو اپنا خون دے کر، اپنی ڈیوٹی نبھا کر دنیا سے چلا گیا، لیکن جو زندہ ہیں انہیں بھی تو جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ پروردگارہ اس نے قوم کے لیے خون دیا تھا، میں نے واقعاً قوم کے لیے کیا کیا۔ آج جوانوں کے اندر جو اخلاقی گراوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ المیہ صرف ایک قوم کا نہیں ہے، شیعہ سنی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اخلاقی گراوٹ، گناہوں کا زیادہ ہونا، نگاہ شہوت کا زیادہ ہونا، اللہ سے ربط کا کم ہونا۔ آج کتنے جوان ہیں جو مسجد میں نظر آتے ہیں، آج کتنے جوان ہیں جو نماز شب پڑھتے ہیں، آج واقعاً حجاب کی گراوٹ کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ آج یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو شہداء بناتے تھے یونیورسٹیوں کے اندر، فکری تنظیمیں، کہ جوان اگر اس ماحول میں جا رہا ہے تو اپنے ایمان کو کیسے بچائے، یہ بچی اگر یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہے یہ اپنی عفت کو کیسے بچائے، یہ اپنے حیا کو کیسے بچائے۔ یہ جوان اس ماحول میں رہتے ہوئے خود کو شیطان کے تیروں سے، خود کو شیطان کے وسوسوں سے، خود کو اس خناس سے کیسے بچائے، جب تک ہمارے اندر اسٹڈی سرکلز پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتے تھے 80s میں، 90s میں، شہید محمد علی نے بڑی محنتیں کی، تنظیمیں، اسٹڈی سرکلز بنائے کہ واقعاً ہر شعبے میں ان جوانوں کو کم از کم ہفتے میں ایک بار، یہ برسی تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار یہ جوان آپس میں جمع ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ واقعاً ہمیں اور زمانہ کے خادم بننے آئے ہیں، ہم نظام امام زمانہ کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تقریباً ایک مہینہ پہلے یو کے تھا تو وہاں کسی مومن سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے کہا پاکستان میں بہت ساری شیعہ سوسائٹیز ہیں، کراچی کی مثال لے لیں، انچولی ہے، نیو رضویہ ہے، گلستان سوسائٹی ہے، اور بھی بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ شیعہ سوسائٹیز کے جنم لینے کی اصل وجہ بھی شیعہ کلنگ ہے۔ اگر کراچی میں شیعہ کلنگ نہ ہوتی تو شیعہ سوسائٹی نہ بنتی۔ شیعوں کی جان کو خطرہ ہوا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم سوسائٹی بنائیں جس کے اندر ہمارے شیعہ رہیں، تو شیعہ کی جانیں کیا رہیں گی، محفوظ رہیں گی. یہ بھی ایک طرح کا نقشہ ہے کہ شیعوں کو آئسولیٹ کیا جائے, بڑی بڑی جگہوں سے نکال کر مختلف علاقوں میں ان کو کیا کیا جائے, محدود کیا جائے. لیکن واللہ اگر کوئی شیعہ سوسائٹی بھی بناتا ہے تو میں نے ایک اظہار افسوس کیا. میں نے کہا ایک شیعہ سوسائٹی میں جانے کے بعد کیا کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیعہ سوسائٹی ہے؟ ماں سوائے علم, ماں سوائے امام بارگاہ, کیا اس سوسائٹی میں چلتی ہوئی بچیوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں؟ کیا ان سوسائٹیز میں چلتے ہوئے جوانوں کو اور ان کے حلیوں کو اور ان کی باتوں کو اور ان کے لباس کو دیکھ کر یہ پتا لگتا ہے یہ شیعہ سوسائٹی ہے؟ انچولی چلے جائیں, وہاں کا حال دیکھیں, مختلف سوسائٹیز آپ سروے کر لیں, لفظ ہے یہ شیعہ سوسائٹی ہے. نام رکھ لیا مثلا جعفر طیار, بھائی شیعہ سوسائٹی ہے. یا مثلا یہ مجلس وحدت المسلمین ہے, یہاں کہیں بھائی اکثریت مثلا مولانا کافی شیعہ رہتے ہیں. بھائی ایک سنی محلے میں جاؤں اور ایک شیعہ محلے میں جاؤں, مجھے کوئی فرق تو نظر آنا چاہیے نا. میں وزیرستان کا وزٹ بھی کروں, گلگت بلتستان کا وزٹ بھی کروں, مجھے کیسے پتا لگے کہ یہ شیعہ ہے؟ صرف نام سے پتا لگے کہ محمد علی نام ہے, حسن علی نام ہے, حسین علی نام ہے, تو یہ بندہ شیعہ ہے. مولا فرماتے شیعہ کام سے جانا جاتا ہے, شیعہ کردار سے جانا جاتا ہے, شیعہ صفت سے پہچانا جاتا ہے, شیعہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. آج واقعا وہ نظر آ رہا ہے. دنیا کس چیز سے انسپائر ہو؟ کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کرپشن ان میں ہے, چوری ان میں ہے, جھوٹ ان میں ہے, جھوٹی قسمیں کھانا ان کے اندر ہے, یہ ہمیں کون سا نظام دیں گے کہ ہم اپنے ملکوں میں ان کا نظام نافذ کریں؟ لہذا جتنے بھی نظام ہیں وہ اس نظام کی پیروی کر رہے ہیں. تو ہم نے بلڈنگز تو بنا دی لیکن ان سوسائٹیز میں فکر اہل بیت کو نافذ نہیں کیا, ان سوسائٹیز میں مکتب اہل بیت کو نافذ نہیں کیا. ارے دوسرے نظاموں کو چھوڑ دیں, ان ایک شیعہ سوسائٹی میں جب بچہ بڑا ہو اور 17 سال کا ہو جائے, اس سوسائٹی میں میں نے تربیت کا بندوبست کیا کہ نہیں؟ اس سوسائٹیز میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں کیا وہ سیرت اہل بیت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ جو لباس پہنائے جاتے ہیں کیا وہ سیرت اہل بیت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ اور ان سوسائٹیز میں کبھی اگر امام زمانہ گزرے ہیں تو کیا مولا کا سر فخر سے بلند ہوگا یا خدا نہ خواستہ شرم سے سر نیچے ہو جائے گا؟ حسین جب حبیب کو دیکھتے تھے تو کلیجے کو ٹھنڈک ملتی تھی, علی جب میسم کو دیکھتے تھے غم بھول جاتے تھے اپنے. فرما ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. ایک 60-70 سال کی بوڑھی جب میرے ساتویں امام کے پاس آتی ہے, کہتی ہے مولا بیمار ہوں, حکیم نے ایک مشورہ دیا ہے, اس نسخے پہ عمل کروں کہ نہیں؟ امام نے فرمایا کیا کہا ہے؟ کہ مولا کہا ہے کہ شراب پیو. امام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا جو آپ بولیں میں وہی پسند کرتی ہوں. امام نے کہا شاید پینے کے بعد تجھے تسکین مل جائے لیکن مجھ کو پسند نہیں کہ تو یہ کام کرے. کہا مولا جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے ساتویں امام نے کہا کہ اتنا مانتی ہو مجھے؟ کہنے لگی اس کے سامنے ایک سیب پڑا تھا, اٹھایا, اس خاتون نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے. کہا مولا ایک ہی درخت کا سیب ہے, ایک ہی درخت کا سیب ہے, حلال ہے, لیکن اگر کہو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے, آدھا نہ کھاؤ حرام ہے, آدھے کو پھینک دوں گی آدھے کو کھاؤں گی. امام نے کہا ایسے ہوتے ہیں موسیٰ کاظم کے شیعہ. تو اس جوان کو میں نے کہا کہ ہماری کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے, ایک خواب ہے, ایک سوچ ہے کہ کوئی ایک ایسا گاؤں ہو. ماشاءاللہ یہ موقع آپ گلگت بلتستان والوں کے پاس بہت ہے کہ جہاں پہ مور دین 85% شیعہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ واقعاً پورے پاکستان سے وہاں ٹورسٹ جاتا ہے. یہ موقع پاکستان کے کسی شیعہ کے پاس نہیں ہے جو جی بی کے لوگوں کے پاس ہے. کہ میں نے وہاں پہ کسی دکاندار کو کہا, میں نے کہا آپ کے دکان کے اوپر حضرت عباس کا علم کیوں نہیں لگا؟ ہمارے یہاں علم کا کلچر بہت ہے, وہاں میں نے بہت کم دیکھا. لوگوں کے گھروں پہ علم بہت کم تھے. میں نے کہا علم کیوں نہیں لگایا؟ کہ مولانا ہم سارے شیعہ ہیں. میں نے کہا شیعوں کے لیے نہیں، جو آتا ہے اس کے لیے لگاؤ، اسے پتا تو چلے. میں نے کہا تمہاری پہاڑوں پہ علی کا نام کیوں نہیں لکھا، امام حسین کا نام کیوں نہیں لکھا؟ جگہ جگہ وہ سلوگنز بھر دو کہ جب کوئی یہاں پہ آئے اسے یہ محسوس ہو کہ میں کسی ایسی نگری میں ہوں جو محمد اور آل محمد کی ماننے والی نگری ہے. جب تک احساس نہیں دلاؤ گے فائدہ کیا؟ اسے تمہارے جوانوں کے اخلاق سے پتا چلے. تو اس یو کے جوان نے مجھے کہا کہ مولانا میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کیا کہا؟ آپ نے بات کی ہے شیعہ سوسائٹیز کی. میں نے کہا ہاں. کہا کہ لنڈن کے اطراف میں ایک سوسائٹی بنائی ہے کرسچنز نے، مسیحیوں نے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسیحی بھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا. ان میں سے ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ حضرت عیسیٰ کا. کہ بھائی حضرت عیسیٰ کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے عدل کریں گے، انصاف کریں گے، بھائی چارہ کریں گے، لوگوں کو خدا سے ملائیں گے. تو کہا کہ پھر ہم عیسیٰ کا انتظار کیوں کریں؟ وہی کام جو عیسیٰ آ کر کریں گے ہم ابھی سے کرنا شروع کر دیں. تو میں پھر گیا اس سوسائٹی کے وزٹ کے لیے. تو اس سوسائٹی میں ٹوٹل 300 کرسچنز رہ رہے تھے. اور میں نے کہا کہ آپ کے سوسائٹی کے رولز کیا ہیں؟ واقعاً آپ ان 300 لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ کہ ہماری سوسائٹی میں ایک نظام ہم نے قائم کیا ہے، وہ ہے بھائی چارے کا نظام. اگر 2 بجے بھی کوئی بندہ کسی کے در پہ جا کے بولے مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، کسی کو حق نہیں کہ اسے منع کرے، کیونکہ ہم سارے بھائی چارے کی بنیاد پر ہیں. دوسرا کہا کہ ہماری سوسائٹی میں غیبت کرنا منع ہے. پوری سوسائٹی میں اگر کسی کو کسی سے شکایت ہوگی وہ کسی اور سے نہیں کرے گا، ورنہ اسے سوسائٹی سے نکال دیا جائے گا. کسی مسئلہ ہوگا وہ سوسائٹی کے مولوی کو بتائے گا یا اس بندے کو بتائے گا کہ مجھے آپ سے کیا ہے، ایشو ہے. کہ یہ غیبت کرنا منع ہے. اور کہ سوسائٹی کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس سوسائٹی میں کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ سوچ ہے کہ امام زمانہ آئیں، ایک خمینی والی سوچ ہے کہ آئیں جو وہ کریں گے ہم ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں پر نظام فقہ جعفریہ کو نافذ کریں، اپنی نسلوں میں شہیدوں کی سوچ کو پروان چڑھائیں. جن اہداف کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان اہداف کو اپنے بچوں کی سوچوں میں راسخ کریں. اور اسی ہدف کے تعاقب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانوں کو قربان کیا. موت تو بستر پر بھی آنی ہے، موت تو بیمار ہو کے بھی آنی ہے، موت تو کسی اٹیک سے بھی آ جانی ہے، لیکن وہ موت کیسی جو موت عالی ترین ہدف کے لیے انسان کو آئے اور انسان ملاقات خدا کے لیے آگے بڑھے. شہید حججی کی والدہ، واقعاً ایک شہید کی شہادت کا غم اس کے گھر والوں کے لیے جتنا بڑا ہوتا ہے کسی کے لیے نہیں ہوتا. ربط مصیبت کے لیے واقعہ بیان کروں، علماء موجود ہیں، عرض کیا ہے کہ چند جملے میں مصائب کے بھی پڑھوں تاکہ اللہ امام حسین کے صدقے میں شہید کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. کہتے ہیں کہ شہید حججی کی والدہ ان کی شہادت کے بعد کئی دنوں تک اس ماں کو سکون نہیں تھا. سکون اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ واحد شہید تھا جس کی شہادت کا منظر اس ماں نے دیکھا تھا، کیونکہ قتل کرتے وقت ان ظالموں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی. ایک مرتبہ وہ شہادت ہونے کے بعد جنازہ آپ کے گھر میں آتا، وہ ایک الگ منظر ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ کو دکھایا جائے کہ گلا کاٹا کیسے گیا، آپ کو دکھایا جائے تکلیف کیسے دی گئی. سب نے امام حسین کی شہادت کا سنا تھا. سیدہ زینب کے لیے مصیبت اتنی بڑی تھی کیونکہ بی بی نے 70 قدموں سے دیکھا تھا اور اسی پر روتی تھی کہ میں کہتی رہی نہ کاٹ، اماں زہرا نے چکیاں پیس کے پالا ہے، لیکن ظالم خنجر چلاتا رہا.
اس ماں کو سکون ہی نہیں، اور لوگوں سے ایک ہی سوال کرتی تھی، مجھے پتہ نہیں کہ جب میرے لال کے گلے پہ چھری چلی ہوگی تو میرے لال کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ایک دن میں نے خواب کے عالم میں حججی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اماں آپ کی پریشانی کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، کیونکہ آپ یہاں روتی ہیں مجھے تکلیف وہاں ہوتی ہے۔ کہ میرے لال میں بس تڑپ رہی ہوں اتنا پوچھنے کے لیے کہ میرے گوشے جگر کا جب گلا کٹا تھا اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ تو کہنے لگا، اماں جب گلے پہ چھری چل رہی تھی اس وقت پروردگار عالم نے مجھے امام حسین کا دیدار کرایا تھا، اور اس دیدار کی لذت کی وجہ سے مجھے چھری چلنے کی تکلیف کا پتہ نہیں چلا۔ شاید اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ من یموت یرانی، اے علی کے چاہنے والے جب تیرے بدن سے روح نکلے گی اللہ تجھے علی کے چہرے کی زیارت کرائے گا۔ چند لمحوں کے لیے اپنے وجود کو سالار شہداء ابی عبداللہ الحسین کے روزے کی طرف متوجہ کریں، اپنے قلوب کو کربلا کی طرف متوجہ کریں، اور امام حسین کا فرمان ہے، جو بھی خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ آج اس ثواب کو شہید زاکی روح کی طرف بھیجیں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو بھی مقام شہادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ السلام حسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین بلند آباد سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی حسین وعلی صحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے سلام کیا تھا۔ جب کبھی رات کے اندھیروں میں رونے کا دل ہو، علماء فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے زیارت ناحیہ پڑھا کرو، زیارت ناحیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ آج سب سے بڑا پرسہ امام زمانہ کو دینا ہے، جو ہزار سال سے زیادہ گزر گئے پر اب تک لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا شیو تو سن کے روتا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ظالم نے میری سکینہ کو دماغ مارے، فرمایا تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری پھپھی زینب کی چادر چھینی گئی، میرے اکبر کے سینے میں برچی لگی۔ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ میرے چھٹے امام کی حدیث، فرمایا عزادار ابھی ذاکر نے مسائے پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، رو کے کہتی ہے میرے اللہ یہ میرے حسین کا عزادار، میں زہرا اس راضی تو بھی اس راضی ہو جا۔ زندگی میں کئی ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے، کئی نوحے خانوں کے نوحے سنے ہوں گے، لیکن فرمایا رات کے اندھیروں میں جب کبھی دل کرے رونے کا، فرمایا زیارت ناہیہ پڑا کرو، یہ کسی عالم کا کسی ذاکر کا نوحہ نہیں، یہ فرزند زہرا امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریہ فرماتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ کس کے رخسار ہے، کیا یہ علی اصغر کے رخسار ہے، کیا یہ قاسم کے رخسار ہے؟ میرے مولا امام نے خود بتایا، فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ رسول خدا کی حدیث اپنے ذہنوں میں مٹھایا کریں، جب کوئی مسلمان ملے اسے بھی سنایا کرے، جب کوئی پوچھے حسین پہ کیوں روتے ہو تو یہ حدیث سنایا کرو۔ بخاری کی حدیث، فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، راوی کہتا ہے زندہ نے شام تھا جب بچی کی گودی میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے تین دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو،
بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. میں قربان امام زمانہ آپ کے مظلومیت پہ حدیث ذہنوں میں رکھیے گا. فرمایا کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارا. اگلا سلام اور زحمت کو تمام کروں. بڑا درد بھرا سلام کیونکہ میرے امام زمانہ نے اس منظر کو یاد کیا اور زارو قطار روتے رہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے, کیا یہ علی اکبر کے ہونٹ یا قاسم کے ہونٹ. جواب میرے مولا نے دیا رسول کی حدیث ذہن میں رہے. کبھی حیوان کے چہرے پہ بھی نہ مارا کرو. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ ہو جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. حسین کے ہونٹوں پہ یزید چھڑی مارا تھا. میں کہوں امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے لیکن میرا سلام ہو ان ننی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. او اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. اے خدا تجھے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ, تجھے میرے آقا کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ, تجھے اس گھرانے کی یتیم بچیوں کا واسطہ. پروردگار شہید کے درجات کو بلند فرما, شہید کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما, ہم سب کو شہداء کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, ہم سب کو شہداء کے کردار پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, ہم سب کو شہداء کی ہمت شہداء کا عزم عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. ملت تشیع ملت اثنا عشریہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. خدایا اس امت میں جتنے اختلافات ہیں ان کو دور فرما, اختلافات کی دوری کے لیے مومنین کے دلوں کو نرم فرما, ایک دوسرے کی رنجشوں کو دور فرما. پروردگارہ اس کائنات سے ظلم کے خاتمے کے لیے منجی عالم بشریت امام زمانہ کا ظہور فرما. اس امت کے جتنے علماء ہیں ان کا سایہ سر بلند فرما. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.